كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عزیزان گرامی، گزشتہ 8-9 دن سے جو گفتگو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں انسان کی ظاہری شکل دے کر کے بھیجا ہے تاکہ ہم اس دنیا میں آنے کے بعد حقیقی انسان بن سکیں. ظاہری شکل ابھی ہماری انسان کی ہے، لیکن جو انسان کی واقعی شکل ہے وہ ہمیں خود بنانا ہے. وہ واقعی شکل کیسے بن سکتی ہے، انسان کیسے بنے گا؟ اللہ نے رہنمائی کی کتابوں کے ذریعے سے، انبیاء، ائمہ، اولیاء، شہداء، صالحین، صدیقین کے ذریعے. اس کے بعد کچھ ایسے مواقع ہمیں فراہم کیے کہ ان مواقع سے فائدہ اٹھا کر کے ہم اس منزل مقصود کو حاصل کر سکتے ہیں. انہی میں سے ایک موقع ماہ رمضان ہے. ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے ہمیں اپنا مہمان بنایا ہے. مہمان ہمارے جسم کو نہیں بنایا ہے، مہمان ہماری روح. چونکہ روح کو ہی پروان چڑھا کر کے ہم حقیقی انسان بن سکتے ہیں. اس دعوت الہی میں شامل ہونے کے لیے تیاری کی ضرورت ہے. سب سے بڑی تیاری اللہ کی اس دعوت میں شامل ہونے کے لیے روزہ ہے. روزہ کیوں واجب کیا گیا، فلسفہ روزے کا کیا ہے، اور کس طرح سے روزہ ہمیں ہمارے اس مقصد سے قریب کر سکتا ہے؟ پرسوں کی گفتگو، کل درس نہیں ہوا تھا، مجلس تھی کل، پرسوں کی گفتگو جہاں پہنچی تھی وہ یہ ہے کہ اللہ نے روزے کو فرض کیا ہمارے خلوص کو آزمانے کے، کیونکہ بہت ساری برائیاں اس وقت ختم ہو جاتی ہیں جب انسان کے اندر اخلاص پیدا ہو جاتا ہے، جب انسان کام دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں کرتا. دنیا کے فائدے اور دنیا کے نقصان، دنیا کی سزاؤں سے انسان بچ سکتا ہے، لیکن اللہ کی سزا سے انسان کبھی بچ نہیں سکتا. اگر یہ تصور ہو جائے ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے لیے ہے، تو اللہ ہر وقت ہے، ہر جگہ ہے. جب ہم کام دنیا کے لیے کرتے ہیں، انسانوں کے لیے کرتے ہیں، تو بہت سا ایسا موقع ہوتا ہے کہ جب انسان یا ہے نہیں یا توجہ نہیں کرتا. فرض کیجئے میں تقریر کر رہا ہوں، تقریر کا مقصد یہ ہے کہ آپ سے داد تحسین حاصل کروں، اور ہم نے دیکھا کہ آپ اونگ رہے ہیں، تو سب کچھ ہمارا یہ جو بیکار چلا گیا نا، رائے گاہ چلا گیا. لیکن اگر ہم عمل اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اونگتا ہے. ایک کام ہم چھپ کے انجام دے رہے ہیں، اب یہاں تو کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے. فرض کیجئے ایک انسان سڑک پہ گر گیا، چار آدمی دیکھنے والے ہیں تو دوڑ پڑتے ہیں امداد کے لیے، نجات کے لیے. لوگ کہیں گے صاحب کتنا اچھا آدمی ہے، واہ واہ، دیکھو تو اپنا کام کاج چھوڑ کر کے اس کے پیچھے لگ گیا. ایک بچہ دریا میں گر گیا، 10 آدمی دیکھنے والے ہیں، تالی بجانے والے ہیں، فوراً ہم کود گئے ندی میں، نجات دے دیا بچے کو. خطرہ تھا کہ ہو سکتا ہے خود ہم ہی کہیں ڈوب نہ جائیں، لیکن داد تحسین حاصل کرنا ہمیں آمادہ کر دیتا ہے اس بات کے اوپر. لیکن اگر ہم ہیں اور وہ بچہ ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، تو یہاں کے اوپر انسان وہ کام نہ کرے گا، مگر یہ کہ اس کا محرک اللہ، اللہ محرک ہے. کوئی دیکھنے والا ہو یا کوئی دیکھنے والا نہ ہو، وہ تو ہمیشہ دیکھ رہا ہے. عمل کرتے رہو، اللہ دیکھ رہا ہے. بولے اعمالو، قرآن کی آیت ہے، تم عمل کرو، اللہ تمہیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے. تو چاہے اچھا کام ہو، چاہے یہ جو ہے برا کام ہو، اللہ جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کنکھیوں سے، آنکھوں کے اشاروں سے بھی جو تم جرم کرتے ہو اللہ اسے بھی جانتا ہے. تمہارے دل کی گہرائیوں میں جو کچھ چھپا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے. روزہ ذریعہ ہے اس جذبے کو پرورش چڑھانے کا. نہج البلاغہ سے میں پیش کر رہا تھا اسے، گفتگو یہاں پر آ کر رک گئی تھی، وقت ختم ہو گیا تھا، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ معینہ وقت سے آگے بڑھوں. ہمیشہ معینہ وقت میں اپنی بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں، اس لیے گفتگو ادھوری رہ گئی تھی. وہ بات یہاں تک آ کے پہنچی تھی کہ اللہ نے روزے کو، یہ اللہ نے یہ جو ہے ایمان کو فرض کیا ہے شرک کی آلودگیوں سے پاک ہونے کے لیے، نماز کو فرض کیا ہے تکبر سے بچنے کے لیے، زکوٰۃ کو فرض کیا ہے تاکہ لوگوں کی معیشت جو ہے وہ چل سکے، روزے کو فرض کیا تھا بندوں کے اخلاص کو آزمانے کے لیے، یہاں تک میں نے اس کو پڑھا تھا. اب اس کے بعد یہ ہے والحج تقریبتن للدین، حج کو اللہ نے فرض کیا، تقویتن للدین حج کو اللہ نے فرض کیا ہے دین کے استحکام کے لیے، دین کو مضبوطی عطا کرنا ہے اس کا بہترین ذریعہ حج ہے. چونکہ فی الحال میرا حج موضوع نہیں ہے، زیادہ اس کو اس جملے پر زیادہ نہیں رکوں گا کہ حج صرف کعبے کا طواف کر دینا نہیں ہے، حج صفا اور مروہ کے درمیان صرف دوڑ جانے کا نام نہیں ہے. عام طور سے بہت سے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ حج تو ایک عبادت کی جگہ ہے، وہاں بیٹھ کے اللہ اللہ کرو. دنیا سے ہمیں غافل رہنا چاہیے، عالم اسلام میں کیا گزر رہی ہے، مسلمان کن مشکلوں سے گزر رہے ہیں، اس سے ہمیں کیا ربط ہے. نہیں، اللہ نے حج کو اس لیے معین کیا تھا دنیا کے گوشے گوشے سے مسلمان اکٹھا ہوں گے، مختلف صلاحیتوں کے لوگ آئیں گے، مختلف یہ علوم کے لوگ جمع ہوں گے، ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہے، ایک عظیم کانفرنس، ہر کوئی آ کر کے اپنی یہ جو ہے مشکل کو بیان کر سکتا ہے، اور بہت سے وہ ہوں گے جو مشکل کا حل پیش کر سکتے ہیں. تو اللہ نے حج کو معین کیا تھا دین کے استحکام کے لیے، البتہ ہم نے حج کا رخ جو ہے تبدیل کر دیا ہے، وہ چہرہ مسخ کر دیا. امام خمینی نے انقلاب ایران کے بعد جو اہم قدم اٹھائے ہیں اس میں ایک اہم قدم یہی تھا، حج کو دوبارہ اس کی اصلی شکل و صورت میں واپس لانا. کہ بہرحال جو کچھ ہوا وہاں کے اوپر آپ سب اس سے واقف ہیں. تو حج دین کے استحکام کے لیے اللہ نے جو ہے فرض کیا ہے، ورنہ آپ کعبے کے ارد گرد ساتھ چکر لگا لے اللہ کو اس سے کچھ نہیں مل جاتا ہے. آپ جو وہاں جانور ذبح کرتے ہیں، خود قرآن کہتا ہے اس کا گوشت جس سے اللہ کو فائدہ نہیں پہنچتا ہے. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں دین کے استحکام کے لیے ہیں. والجہاد عزت للاسلام، اللہ نے جہاد کو فرض کیا ہے اسلام کی عزت کے لیے. اگر جہاد اسلام کی ذلت کا سبب بن جائے تو وہ جہاد جہاد نہیں ہے. جہاد وہ ہے جس سے اسلام کو سربلندی حاصل ہو، عزت اسلامی حاصل ہو. اسی لیے جہاد ابتدائی کے لیے شرط ہے اجازت معصوم کی، معصوم کی اجازت شرط کی گئی ہے ابتدائی جہاد کے لیے. البتہ ہاں دفاعی جہاد اگر ہے، کسی نے آپ پر حملہ کر دیا، ہم انتظار نہیں کریں گے نا کہ پٹتے رہیں گے مار کھاتے رہیں گے، نہیں. دفاعی جہاد کے لیے معصوم کی اجازت کی شرط نہیں ہے، لیکن ابتدائی جہاد کے لیے ہمارے ہاں شرط ہے معصوم کی نگرانی ہو، معصوم کی قیادت ہو، تاکہ معصوم جب اپنی حکمت عملی کے تحت فیصلہ کرے گا تو وہ جہاد ہمیشہ عزت کا سبب بنے گا، کبھی بھی وہ جہاد ذلت کا سبب نہیں بنے گا. جیسا آج ہو رہا ہے کہ آج مسلمانوں کو جو ہے ذلیل کرنے کے لیے لفظ جہاد سب سے بڑی گالی ہے، کیونکہ اس طریقے سے جہاد کو پیش کیا گیا، کچھ ہم نے غلط پیش کیا، کچھ دوسروں نے ہماری غلطی کو ہائی لائٹ کیا، اتنا اسے بدنام کر دیا کہ آج لوگ جہاد کا نام لیتے ہوئے بھی شرماتے ہیں. جہاد واجبات اسلامی میں سے ہے، فرض ہے جہاد. حدیثوں میں ہے من ماتا ولم یغزو ولم یحدث نفسہ بالغاز مات علی شعبۃ من النفاق، جو انسان اس عالم میں جو ہے مر جائے کہ نہ اس نے جہاد کیا ہے اور نہ جہاد کے بارے میں سوچا ہے، نہ جہاد کیا نہ جہاد کی جو ہے منصوبہ بندی کی ہے، نہ جہاد کیا نہ جہاد کے لیے حکمت عملی تیار، کبھی کبھی جہاد کا موقع نہیں ہے. یہ جو ہے پلاننگ تو کر سکتا ہے نا، منصوبہ بندی تو ہو سکتی ہے، ہمیشہ تلوار اٹھانے کا موقع نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ اسلحہ لے کر کے میدان میں کودنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، لیکن منصوبہ بندی حکمت عملی ہمیشہ ہوتی ہے. دنیا میں فوجیں ہوتی ہیں، فوج ہر روز جو ہے وہ جنگ تھوڑی کرتی ہے، ہر روز لڑتی ہے فوج، فوج ہر روز لڑتی نہیں ہے، شاید 10-20-25-50 سال میں ایک دفعہ جنگ ہو گئی، لیکن فوج حکمت عملی ہر روز تیار کرتی ہے. جو شخص جہاد نہ کرے یا جہاد کے بارے میں سوچے نہیں، تدبیر نہ کرے اور اسے موت آ جائے ماتا علی شعبۃ من النفاق، تو اس کی موت نفاق پر، ایک طرح کا منافق ہے. اتنی اہمیت ہے جہاد کی، لیکن آج جہاد کو ایسا بنا دیا گیا کہ سب سے بڑی گالی کیا ہے، جہاد ہے، جہاد کرنا نہیں، ہمارے یہاں وہ جہاد تو ہمارے یہاں مطلب کوشش کرنے کے معنی میں ہے، وہ جہاد قلم والا جہاد نہیں، قلم والا بھی جہاد ہے، زبان والا بھی جہاد ہے، علم کا بھی جہاد ہے، مال کا بھی جہاد ہے، فکر کا بھی جہاد ہے، اسلحوں کا بھی جہاد ہے، کمانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اسلحے کا استعمال کہاں کیا جا رہا ہے، اگر اسلحے کا استعمال کیا جا رہا ہے یہ جو ہے مظلوموں کو تباہ کرنے کے لیے، کسی پر ظلم کرنے کے لیے، یہ لائق نفرت ہے، لیکن اسلحے کا استعمال اگر کیا جا رہا ہے مظلوموں کی نجات کے لیے، ظالموں کو سزا دینے کے لیے، یہ باعث فخر ہے، اسلحے کا استعمال تو ڈاکٹر بھی کرتا ہے نا، چاقو کا استعمال، خون تو وہ بھی بہاتا ہے، ہر خون بہانا برا نہیں ہے، کس لیے خون بہایا جا رہا ہے یہ اہم ہے، ڈاکٹر خون بھی بہاتا ہے پیسے بھی لیتا ہے، ہم اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، کسی نے کبھی ڈاکٹر کے خون بہانے پہ اعتراض کیا ہے؟ تو والجہاد عزا للاسلام، اللہ نے جہاد کو فرض کیا ہے اسلام کی سرفرازی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، بس ضرورت یہ ہے کہ تلوار چلے تو حکم خدا کے تحت چلے، یہ نہیں کہ تلوار اٹھ گئی ہے تو جو سامنے آیا اسے گاجر مولی کی طرح سے کاٹ دیا، گنہگار آئے گا تو یقیناً بے گناہ اگر ہے یا قابل اصلاح اگر ہے تو وہاں پر تلوار نہیں چلتی ہے، کم سے کم ظاہر کو تو سبھی کو دیکھنا چاہیے، کچھ ہوتے ہیں جو باطن کو بھی دیکھ لیتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو باطن کو بھی دیکھ لیتے ہیں، جنگ ہو رہی ہے، مالک اشتر کی بھی تلوار چل رہی ہے، مولا علی کی بھی تلوار چل رہی ہے، گنتی گن رہے ہیں مالک، 10 کو ہم نے مارا، 10 کو علی نے مارا، 20 کو ہم نے مارا، 20 کو علی نے مارا، برابر ہے پھر تو معاملہ، برابر ہے کا مالک کیا سوچ رہے ہو، تم ظاہر دیکھ کے تلوار چلاتے ہو، میں باطن دیکھ کے تلوار چلاتا ہوں، اگر قیامت تک آنے میں، قیامت تک اس کی نسل میں کوئی بھی ایک مومن پیدا ہونے والا ہے تو علی کی تلوار اس کے خلاف نہیں چلتی، اب سلبوں کو تو علی دیکھ سکتے ہیں نا، ہم تو نہیں دیکھ سکتے ہیں، تو معصوم کی بات تو الگ ہے، لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کم سے کم ظاہر کو تو دیکھیں، اگر ہماری نگاہ میں ظاہر بے گناہ ہے تو ہمارے لیے اس کا خون بہانا، اس پر تلوار چلانا جائز نہیں ہے، اگر ظاہری طور پر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان سمجھانے سے سدھر سکتا ہے تو وہاں طاقت کا استعمال ہرگز جائز نہیں ہے، اگر اس طرح سے جہاد ہوگا تو یہ جہاد یقیناً اسلام کی عزت اور اسلام کی سربلندی کا سبب بنے گا، والامر بالمعروف مصلحتن للعوام، مصلحتن للعوام، اللہ نے امر بالمعروف کو یعنی نیکی کی دعوت دینا فرض کیا ہے، واجب اسلام میں نا، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا دو اہم فریضے ہیں اسلام کے، جسے اب یہ جو ہے فروع دین میں بھی ہم لوگ شمار کر لیتے ہیں 8ویں اور 9ویں درجے پر، پہلے تو 6ہی پر آگے رک جاتے تھے، 6 پر رک جاتے تھے، نماز، روزہ، حج، زکات، خمس، جہاد، اب 7واں اور 8واں امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی ہمارے بچوں کو سکھایا جانے لگا، 9واں اور 10واں تولّا اور تبرا، یہ چار چیزیں، ورنہ آج سے 50 سال پہلے کی یہ جو دنیاتی کتابیں ہیں عموماً اس میں فروع دین 6 ہی لکھے گئے، یعنی ہم لوگوں کو بچپن میں جو پڑھایا گیا تھا وہ 6 پڑھایا گیا تھا، اب آج کے بچے خوش قسمت ہے کہ انہیں پورا مل رہا ہے، ہم لوگوں کو تو یہی پڑھایا گیا تھا، لیکن بہرحال امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انتہائی اہم ہے، انتہائی اہم ہے، میں صرف ہلکی ہلکی روشنی ڈالوں، میرا موضوع فی الحال یہ نہیں ہے، تھوڑا سا ذہن آشنا رہ جائیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اتنا اہم فریضہ ہے کہ حدیثوں میں ہے اگر انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیتا ہے فلیعذنوا بوقاع من اللہ، تو عذاب خدا کا انتظار کرے، عذاب خدا کا انتظار کریں، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، اسلام قطعاً اس فکر کا حامی نہیں ہے، ہمیں دوسروں کے مسئلے میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں جو ہے مباحات میں آپ دوسروں کے مسائل میں ٹانگ نہ اڑائیں، مکروہات اور مستحبات میں بھی زیادہ دخل نہ دیں، یہ جو ہے مباحات میں تو ہرگز نہیں، ہم گھر میں کیا کھاتے ہیں، کہاں سوتے ہیں، آپ سے کیا مطلب ہے، آپ سے کیا واسطہ ہے، انہوں نے کیا کہا، ارے کل ان کے گھر سے کچھ اونچی اونچی آواز رہتا، میاں بیوی کچھ جھگڑا چل رہا تھا، اب کیا کان لگا کے سن رہے، بیوی کیا کہہ رہی، میاں کیا کہہ رہی، یہ حرام ہے، یہ ہے دوسروں کے مسئلے میں ٹانگ اڑانا، تجسس جو ہم کرتے ہیں، ہمیں اپنے گھر کی فکر کم ہوتی ہے، دوسروں کے گھر کی فکر، یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے. جو حرام ہے، جو گناہ ہے، اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے. وہاں آپ نہیں کہتے کہ دوسروں کے مسئلے میں ٹانگ نہیں اڑانا چاہیے، لیکن جو واجب ہے، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کام اچھا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے، یہ کام واجب ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ انہیں بھی دعوت دیں. البتہ دعوت دینے کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ جسے ہم دعوت دے رہے ہیں اسے ناگوار نہ گزرے، برا نہ لگے، بہتر سے بہتر طریقہ آپ چنیں، ڈھونڈیں، وہ ایک الگ بحث ہے. اسی طرح سے اگر کسی چیز کو آپ حرام سمجھ رہے ہیں، آپ سمجھ نہیں رہے ہیں، خدا سمجھ رہا ہے، ہمارے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہمیں یہ بات اچھی نہیں لگتی، آپ کے کون ہوتے ہیں، آپ نہیں لگتی آپ مت کیجیے. نہیں، جو حکم اسلام ہے، حکم خدا ہے، حکم رسول ہے، حکم ائمہ ہے، امام کہتے ہیں یہ کام برا ہے، خدا کہتا ہے یہ کام برا ہے، رسول کہتے ہیں کام شراب بری چیز ہے، خدا کہتا ہے، امام کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں. نماز واجب ہے، خدا کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، امام کا حکم، ہمیں اچھا لگے نہ لگے. اسی طرح سے بہت سارے گناہ ہیں، بہت سارے معاصی ہیں، جھوٹ گناہ ہے. اگر آپ نے دیکھا کہ محمد عسکری جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ آگے ہمیں روکیں. البتہ روکنے کا انداز، ایک دفعہ آپ نے جو ہے یہ بھرے مجمع میں کھڑے ہو کر کے جو ہے ذلیل کر دیا کہ جی ہم تو امر بالمعروف نہی عن منکر کا فریضہ ادا کر، یہ خود گناہ ہے، یہ خود گناہ ہے. آپ ہمیں الگ لے آ کر کے سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ آپ نے فلاں کام کیا، آپ کو زیب نہیں دیتا ہے، آپ جھوٹ بولیں، جھوٹ گناہ ہے، وغیرہ وغیرہ. سمجھانے کا طریقہ ہو سکتا ہے الگ الگ. بہرحال امر بالمعروف مصلحتا للعوام والنهی عن المنکر ردعا للسفهاء، امر بالمعروف عوام کے فائدے کے لیے ہے، اور نہی عن المنکر برائیوں سے روکنا، عجیب تعبیر یہاں پر فرماتے ہیں امام، ردعا للسفهاء، بے وقوفوں کو برائیوں سے روکنے کے لیے. یعنی عقل مند تو برائی کرے گا ہی نہیں، عقل مند کبھی گناہ کر ہی نہیں سکتا ہے اگر عاقل ہے. عقل کی تعریف میں بیان کر چکا ہوں چھٹے امام سے، عقل وہ ہے جو ہوائے نفس کو قید کر دے. جس نے خواہش نفس کو قید کر دیا وہ عقل ہے، جس نے قید کر دیا وہ گناہ نہیں کرے گا. ہر گناہ کے پیچھے خواہش نفسی تو ہے، اور کیا ہے، کسی گناہ میں فائدہ تو ہے نہیں، کیونکہ جو گناہ ہے وہ نقصان دہ ہے، جو نقصان دہ ہے وہی گناہ ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، پورے اسلام کے کلی قانون ہے لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، آپ کو اجازت نہیں ہے کہ دوسروں کو نقصان پہنچائے، اور نہ اجازت ہے کہ اپنے کو نقصان پہنچائے. ہر وہ چیز جو آپ کے لیے نقصان دہ ہے وہ حرام ہے. اب یہ طے کرنا آپ کا کام ہے، نقصان دہ ہے یا نہیں. سگریٹ کے بعد اکثر کا باتیں آتی ہیں، سگریٹ نقصان دہ ہے یا فائدے مند؟ فائدے مند ہے، جائز. نقصان دہ ہے اگر سگریٹ تو حرام ہے. اب یہ بحث ہو سکتی ہے کہ نقصان دہ ہے یا نہیں، یہ ڈاکٹر لوگ خام صاحب بکتے ہیں، بکواس کیا کرتے ہیں کہ حرام ہے یہ، نقصان دہ، کوئی نقصان نہیں ہے سر، بالکل فائدے مند. ٹھیک ہے، اگر آپ کی تشخیص یہ ہے کہ سگریٹ میں فائدہ ہے، کیونکہ سگریٹ کا لفظ حدیثوں میں نہیں آیا ہے، سگریٹ کا لفظ اگر حدیثوں میں آ جاتا تو چاہے نقصان ہوتا چاہے فائدہ، کیونکہ ہماری سمجھ سے امام کی سمجھ بالا تر ہے، وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہم آج ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، 100 سال کے بعد بہت سی چیزیں ہیں نا جن کا انکشاف اب ہو رہا ہے. 1400 سال پہلے اسلام نے حرام قرار دیا تھا، اس وقت مذاق اڑاتے تھے، آج سمجھ میں آ رہا ہے. کتنی چیزیں ہیں جن کا انکشاف ہوا ہے، سائنس تو ہماری امداد ہی کر رہی ہے، مدد کر رہی ہے، سائنس اسلام کے خلاف نہیں کر رہی ہے، سائنس اسلام کی جو ہے مدد کر رہی ہے. جو چیزیں اسلام نے 1400 سال پہلے کی تھی آج ان کا انکشاف ہو رہا ہے. تو امام کی جتنی چیزیں بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہیں وہ حرام ہیں. اب نقصان دہ چیزوں کو کون اختیار کرے گا، عقل مند یا پاگل بیوقوف؟ کوئی بھی عقل مند انسان، کوئی بھی عقل مند انسان وہ کام نہیں کرتا جو اس کے لیے نقصان دہ ہو، بیوقوف کرتا ہے. اگر گناہ کر رہے ہیں، جتنی دیر گناہ کر رہے ہیں یقیناً ہمارے عقل ماری گئی. ذرا فرماتے ہیں کہ نہیں ہمیں گنکار برائیوں سے روکنا، بھائی ہم بیوقوف ہیں، بیوقوف کو تو سمجھایا جاتا ہے نا، بھائی مت کرو مت کرو مت کرو، روکو روکو روکو، عقل مند کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، تو خود سمجھ جاتا ہے. تو نہیں ہمیں گنکار برائیوں سے روکنے کا حکم اسلام نے رکھا ہے ردعا للسفہاء، بیوقوفوں کو غلطیوں سے بچانے. کم عقل ہیں وہ نہیں سمجھ, نادان ہیں. بچے کو کیا کرتے ہیں حجاب کا, جب بچہ جو ہے جتنا آپ بچے کو بچپن میں روکتے ٹوکتے ہیں اتنا جب وہ بڑا ہو جاتا ہے پھر وہ نہیں روکتے ٹوکتے ہیں. جوانوں کو اتنا نہیں روکا ٹوکا جاتا ہے جتنا کہ بچوں کو, کہ بچے نادان ہیں. بیٹا ادھر مت جانا, ہاں 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 بچوں رکو رکو ادھر آگ ہے ادھر پانی ہے ادھر فلاں ہے. جوان ہونے کے بعد بھی کہتے ہیں بچے سے وصلۃ الرحم من مات للعدد. اللہ نے صلہ رحم, صلہ رحم یعنی رشتہ داروں سے تعلقات برقرار رکھنا. انشاءاللہ بعد میں بحث تفصیل سے آئے گی اس سلسلے میں, یہ جو ہے صلۃ الرحم کے بارے میں, کہ صلۃ الرحم کیا ہے, رحم کون ہے, درجات ان کے کیا ہیں, صلہ رحم میں کیا کرنا چاہیے. فی الحال اتنے ہی سمجھ لیے, اچھا برتاؤ ایک لفظ میں رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ اللہ نے واجب قرار دیے, مستحب مستحب نہیں ہے. اب چلے گئے چچا کے یہاں سلام کر لیا تو ثواب نہ کہے تو کوئی بات نہیں, نہیں واجب ہے. نانا دادا ماموں خدا نخواستہ کچھ ہو گیا, گر گئے پڑ گئے, تکلیف ہے, چوٹ ہے, بیماری ہے, خیر خبر لے لیا تو ٹھیک ہے ثواب ملے گا, ورنہ نہیں, ورنہ نہیں ہے. یہ تو عام لوگوں کے لیے کہ اگر انہوں نے جا کے خیر خبر لے لیا ظاہر صاحب کے پاس چلے گئے کہ جناب مزاج کیسے ہیں, طبیعت کیسی ہے, تو ثواب ہے, نہ لیا تو کوئی بات نہیں ہے, گناہ نہیں ہے. لیکن ظاہر صاحب کے بیٹے, ظاہر صاحب کے بھانجے بھتیجے, ان کے اوپر تو واجب ہے, انہیں خبر ملی اور انہوں نے جو خبر گیری نہ کیا, یہ حرام ہے, گناہ ہے. یہ خیر خبر پوچھنا صلہ رحم ہے, اور غفلت قطع رحم ہے. قطع رحم حرام, گناہ کبیرہ میں ہے قطع رحم, اور صلہ رحم واجب میں. اللہ نے صلہ رحم کو واجب کیا, کیوں واجب کیا ہے؟ اللہ نے صلہ رحم کو واجب کیا عدد میں اضافے کے لیے. کیا مطلب عدد میں اضافے کے لیے؟ دیکھیے اگر صلہ رحم نہ ہو تو ہم اکیلے ہیں, ہم پہ کوئی مصیبت آ گئی تو ہم اکیلے ہیں. لیکن اگر صلہ رحم ہو رہا ہے, ہم اپنے رشتہ داروں سے ملتے ہیں, رشتہ دار ہمارا ہم سے ملتا ہے, ہم اکیلے نہیں ہیں. اگر ہمارے 20 رشتہ دار ہیں تو گویا ہم 20 ہیں. ہمارے پاس دو ہاتھ نہیں رہ گئے, 40 ہاتھ ہیں ہمارے لیے. اور اگر ہم نے قطع رحم کر لیا تو قطع رحم کی صورت میں دو ہاتھ ہم نے واپس لے لیے, دو ہاتھ ہم نے لیے اور 40 ہاتھ ہم سے چھینے. ہم نے اگر کسی کے, ہم نے کہا ہم کسی رشتے دار سے نہیں ملتے, ہوتا ہے عام طور پر رشتے دار ایسے ہوتے ہیں, رشتے دار ویسے ہوتے ہیں. آج کل فیشن یہی چلا ہے رشتے داروں کے خلاف, کسی ان کی کمیوں کو لے کر کے, ان کی خامیوں کو لے کر کے, جی ہم بیمار پڑے تھے تو پوچھنے بھی ہمیں نہیں آیا, ہم بھی نہیں آئیں گے ان کے یہاں, پتہ تعلق کر لیں گے. آپ نے کیا کیا رشتے داروں سے, اگر آپ نے اپنے کو الگ کر لیا تو دو ہاتھ آپ نے ان سے چھین لیے, آپ کے دو ہاتھ جو ان کی مدد کر سکتے تھے. یہ جو ہے تعبیر ہے مولا کائنات کی بلاغہ میں موجود ہے, دو ہاتھ تم نے چھین لیا ان سے, تم نے دو ہاتھ نہیں چھینا ہے, 40 ہاتھ اپنے سے دور کر دیا ہے, 40 ہاتھ جو آپ کی مدد کر سکتے تھے. تو ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے واجب کیا ہے صلۃ الرحم کو اللہ نے کہا ہے کہ یہ عدد میں اضافے کے لیے. والقصاص حقنا للدماء, یہ ہمارے موضوعات میں شامل نہیں ہے, مگر حیف تھا کہ یہ جملہ مولا کا یہاں ہو اور اس کی میں تشریح نہ کروں, کیونکہ اس ایک جملے میں کتنے پیغام ہیں اس کے اندر, کتنا یہ جو ہے میسج ہے, جتنا انسان غور کرے کم ہے اس کے اوپر. والقصاص حقنا للدماء, اللہ نے قصاص فرض کیا ہے. قصاص ہے نا ہمارے ہاں, النفس بالنفس, البتہ اگر آپ معاف کر دیتے ہیں اسے, بخش دیتے ہیں, تو بخش دینا یہ جو ہے کرامت ہے, بزرگواری ہے, معاف کرنے سے اللہ نے منع نہیں کیا ہے. لیکن یہ حق دیا ہے اللہ نے, قصاص کو رکھا ہے اللہ نے. کس لیے قصاص کو؟ بعض لوگ کہتے ہیں قصاص یعنی فوریزی, اسلام تو یہ جو ہے وہ تشدد کا دین ہے, کہتا ہے قتل کے بدلے میں قتل, آنکھ کے بدلے میں آنکھ, کان کے بدلے میں کان, ناک کے بدلے میں ناک, یہ نا قصاص ہے. اسلام تشدد سکھاتا ہے, ٹیرر پایا جاتا ہے اسلام کے اندر, دہشت ہے اسلام کے اندر. کیا قصاص کا مطلب خونریزی ہے؟ امام فرماتے ہیں نہیں, قصاص کو رکھا ہے خونریزی سے بچنے کے لیے. والقصاص حق للدماء, اگر لوگوں کو پتا چل جائے اگر ہم نے کسی کو مارا تو ہمیں چھوڑ نہیں دیا, اس بدلے میں ہم مارے جائیں گے, تو کم سے کم اپنی جان بچانے کے لیے اس کی جان بچائیں گے. بل قصاص حقا للدماء، قصاص خونریزی کو بڑھاوے کے لیے نہیں ہے، قصاص خونریزی کو گھٹانے کے لیے، اس پر قابو پانے کے لیے، اس پر کنٹرول پانے کے لیے ہے. لہذا جہاں قصاص پر واقعی عمل ہوتا ہے وہاں پر قتل کی تعداد بہت کم. یہ میں نہیں کہوں گا بالکل ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ بعض دفعہ انسان پر غصہ اتنا طاری ہو جاتا ہے، جنون اتنا سخت ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کھو بیٹھتا ہے، کل کیا ہوگا اسے یاد بھی نہیں ہوتا. لیکن عام طور سے یہ سزا انسان کو قتل جیسے گناہ سے محفوظ کر لیتی ہے. وَإِقَامَةَ الْحُدُودِ عِظَامًا لِلْمَحَارِمِ، حد اور تعزیرات دو، یہ جو ہے سزائیں ہیں اسلام میں. حد اس سزا کو کہتے ہیں جس کی سزا اللہ نے معین کر دی ہے، جرم کی سزا معین ہے، اس کے بدلے میں یہ سزا ملے گی. چوری کیا ہے حد کٹے گی، زنا کیا ہے کوڑے لگیں گے، تہمت لگایا ہے کوڑے لگیں گے، سزا معین ہے. کچھ سزائیں تھوڑے سے جرم ایسے ہیں کہ سزا معین ہے، انہیں کہا جاتا ہے حد، ان کی جمع ہے حدود، حد کی جمع حدود. حد مانا وہ سزا جو اسلام میں معین ہے. تعزیرات ان سزاؤں کو کہا جاتا ہے جن کی سزا معین نہیں ہے، جج کے اختیار میں، جج مصلحتوں کو دیکھتے ہوئے، حالات کو دیکھتے ہوئے جتنی سزا چاہے معین کرے، اما چاہے کی بھی حد ہے. جو سزائیں معین ہیں اسلام میں ان سے زیادہ نہیں ہو سکتی، اس سے کم ہوگی، اس سے کم ہوگی. مثال کے طور کے اوپر شراب پینے والے کے لیے 80 کوڑا اگر ہے، تو اب قاضی جج کوئی بھی سزا 80 کوڑے سے زیادہ کی نہیں دے سکتا، حالات کو دیکھتے ہوئے 10, 20, 25, 30 جرمانہ کچھ بھی لگا سکتا ہے، اسے کہا جاتا ہے تعزیر. حدود، آج کل حدود پر بڑا اعتراض ہوتا ہے، حدود کے اوپر عام طور سے اعتراض ہوتا ہے کہ اسلام میں حد علامت ہے توحش کی، یہ جو ہے وحشی گری ہے اسلام کے اندر، وحشی بناتا ہے اسلام اس جو ہے سزا کے ذریعے سے. امام فرماتے وَإِقَامَةَ الْحُدُودِ عِظَامًا لِلْمَحَارِمِ، اللہ نے حدود کو معین کیا ہے محرمات کی اہمیت سمجھانے کے لیے. جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ چیزیں بڑی البتہ بہت محدود چیزیں ہیں جن کے لیے حد معین ہے، بقیہ تعزیرات ہے، قاضی معاف بھی کر سکتا ہے، چھوڑ بھی سکتا ہے اس کو، حد میں نہیں کر سکتا ہے، چھوڑ سکتا ہے، اللہ نے معین کر دیا. جن چیزوں کے لیے حد اللہ نے مقرر کی ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ حرام کوئی معمولی حرام نہیں ہے، اور اتفاقاً جتنی چیزوں کو اللہ نے جن کے لیے حد معین کیا ہے، آپ اگر دیکھیں گے یہ وہ چیزیں ہیں جو برائیوں کی جڑ ہیں، خود بھی برائی ہے اور بہت ساری برائیوں کو یہ برائیاں جنم دیتی ہیں. جب کبھی انشاءاللہ حدود و تعزیرات کی تفصیلی بحث کروں گا تو وہاں ایک ایک کر کے چیزوں کو بیان کروں گا. وَتَرْكَ شُرْبِ الْخَمْرِ تَحْسِينًا لِلْعَقْلِ، شراب کو اللہ نے حرام قرار دیا. کیوں حرام قرار دیا شراب؟ انسان کے پاس سب سے قیمتی نعمت جو ہے وہ عقل ہے، عقل سے بڑی کوئی قیمتی چیز ہمارے پاس نہیں ہے. ہاتھ کی قیمت ہے، آنکھوں کی قیمت ہے، دل کی قیمت ہے، پھیپھڑے کی قیمت ہے، کڈنی کی قیمت ہے، سب قیمتی ہیں، لیکن سب کا بدل مل جاتا ہے. اگر عقل محفوظ ہے ہمارے پاس، ان سب کا بدل ہم حاصل کر لیں گے. آنکھیں دوسری آنکھیں لگ جاتی ہیں، دل دوسرا دل لگ جاتا ہے، کڈنی چینج ہو جاتی ہے، ہاتھ پیر دوسرے جوڑ دیے جاتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ ہر چیز کی کمی کو کسی نہ کسی طرح سے ہم پورا کر ہی لیتے ہیں، لیکن عقل کی کمی، اگر ہماری عقل چلی گئی تو اب ہم ہی نہ رہ گئے، دوسرے رحم کھا کر کے بغل خانے میں رہا کر کے ہماری عقل کو دوبارہ واپس لائیں وہ ایک الگ سی چیز ہے، لیکن ہم خود سے پھر کچھ نہیں کر سکتے. اگر ہمارے پاس عقل ہے تو اپنی کھوئی ہی آنکھوں کو دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں، اگر ہمارے پاس عقل محفوظ ہے اپنے سارے اعضاء و جوارح کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم عقل سے محروم ہو گئے، ہمارا وجود ہی یعنی عقل، اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے. کیوں شراب کو حرام قرار دیا ہے؟ شراب چھوڑنا واجب ہے اسلام میں. کیوں واجب ہے؟ تحسینا للعقل، تاکہ عقل ہماری محفوظ رہے. شراب کا سب سے پہلا حملہ کس چیز پر ہوتا ہے؟ دیکھیے جو شرابی ہیں کیا حشر ہوتا ہے، اچھے خاصے معزز لوگ نالیوں میں لٹتے رہتے ہیں، خوش و حواس میں تو شاید کبھی وہ ایسا نہ کرتے. انہی صاحب کا جو نالی میں لوٹ رہے ہیں، اگر $100 کا نوٹ گر جائے نالی میں تو اٹھائیں گے نہیں کبھی، نالی میں अरे नहा डालेंगे। हाँ लेकिन जब शराब पी करके झूमते रहते हैं, उंगली ही नहीं डालते हैं, पूरे का पूरा वजूद अपना नालियों में जो है, नाली एक इस्तेआरा में अर्ज कर रहा हूं, वरना कितनी ही ऐसी काम ऐसी हरकतें और ऐसे काम कर पूरी फैमिली लाइफ उनकी तबाह हो जाती है। जिस बीवी से इंतहाई दर्जा मोहब्बत करता है, शराब पी लिया उसके बाद उसी की पिटाई शुरू हो जाती है, उसी की जो है वो धुनाई शुरू हो जाती है, नशा उतरने के बाद माफी भी मांगते हैं। तहसीन लिल अक्ल, शराब का सबसे बड़ा हमला इंसान की अक्ल पर है। अल्लाह ने शराब को हराम करार दिया है, तर्क शुरब खबर को वाजिब अल्लाह ने करार दिया, तहसीन लिल अक्ल, अक्ल की हिफाजत के लिए। व मुजानबत सरका इजाबन लिल अफ्वाह, और चोरी से बचने का हुक्म अल्लाह ने दिया है, इसलिए दिया है ताकि हम अपनी इफ्फत को महफूज रख सके। तर्क ज़िना तहसीन लिल नस्ब, अल्लाह ने जिना को हराम करार दिया है ताकि नस्ल महफूज रह सके। अगर आम हो जाए, जैसा कि बाद जगहों पे हो रहा है, सिंगल पेरेंट फकत माँ है, बाप का खाना खाली हो जाता है, उसके बाद झगड़ा होता है, ये फलां का बेटा है, ये फलां का बेटा है, फलां का बेटा है, किसी की तरह मनसूख कर दिया जाता, दूसरा कहता नहीं गलत इस पर दिखे तो हमारा था। आजकल तो बहुत सारी ऐसी चीजें चलती रहती है, फिर वो डीएनए वगैरह जाने क्या क्या मुअय्यन करते रहिए, ढूंढते रहिए, घूमते रहिए, डीएनए भी हासिल करना, मालूम वो साहब कहीं और चले गए, अब उनका डीएनए भी नहीं मिल रहा है कि पता चले बच्चा है तो किसका, बच्चा ये जो है लावारसी के आलम में पल रहा है। नस्लें मिट जाती हैं इस एक अमल की वजह से, अल्लाह ने इसे हराम करार दिया। वो तर्क लिबात तकसीरन लिन्नस्ल, और ये जो है हम जिनसी को अल्लाह ने हराम करार दिया ताकि नस्ल महफूज रहे, नस्ल इंसान आगे बढ़े। जिना में ये है कि नस्ल तो आगे बढ़ रही है मगर किसकी नस्ल है इसका पता नहीं चलता है, लेकिन अगर हम जिनसी आ गई, हम जिंस परस्ती अगर रायज हो गई, उसके नतीजे में नस्ल इंसानी ही आगे नहीं बढ़ेगी, नस्ल इंसानी रुक जाएगी। तो अल्लाह ने इन चीजों को हराम करार दिया। असल मौजू हमारा इसके अंदर सिर्फ ये था, वस्याम इब्तिलाअन लिल अखलास, जो हमारे मौजू से मुताल्लिक थे, लेकिन सारी चीजों को हमने इसलिए बयान किया कि एक हदीस में तकरीबन सारी अहम बातें आ गई हैं। सिर्फ इसी एक हदीस को हम अगर अपने लिए मसूल अहम बना लें, इस एक हदीस को जली हरूफ में लिख करके अपने बेडरूम में टांग दें ट्रांसलेशन के साथ, हमेशा इस पर निगाह रखें, हमेशा इस पर निगाह रहे, शिर्क से भी हम महफूज रहेंगे, तर्क सलात से भी हम महफूज रहेंगे, रकात से कभी दूर न होंगे, रोजा कभी हमसे न छूटेगा, हज मौके पर अंजाम देंगे, क्योंकि हर एक चीज की इंसान को एक अहमियत जब पता चल जाती है, उसकी हिकमत जब पता चल जाती है, तो अमल की तरफ इंसान ज्यादा राजी होता है। उसके बाद रोजे का दूसरा सबब जो बयान किया है इमाम जाफर सादिक बहुत अहम सबब बयान करते हैं, वहां बहुत अहम सबब बयान करते हैं। देखिए आमतौर से नारा लगाया जाता है मुसावात बराबरी का नारा, मुसावात और बराबरी अगरचे ना फायदेमंद है ना मुमकिन है, सब बराबर फायदेमंद भी नहीं है। आप दो रोटी बच्चे को भी दे दें, दो रोटी जवान को भी दे दें, बराबरी तो हो गई, जवान भूखा रह जाएगा, बच्चे को बदहजमी हो जाएगी। न दो रोटी बच्चे के लिए फायदेमंद है और न दो रोटी जवान के लिए फायदेमंद, उसमें उसका पेट नहीं भरेगा। भाई दो रोटी मुराद ये वाली रोटी नहीं है जो यहाँ आती है, तो इंशाल्लाह एक भी काफी होती है, और चपाती जो हम लोग क्या बनती है उसके बारे में कह रहा हूँ कि दो रोटी जो है जवान को, जवान का पेट नहीं भरेगा, बच्चे के लिए बदहजमी का सबब बन जाएगा। तो मसावात और बराबरी ना फायदेमंद है ना हर जगह मुमकिन है, हो भी नहीं सकता है। अच्छा रोटी तो चलिए दो को दे दिया, खा लिया, खाने के बाद कुछ भी होगा। अब वजन उठाने के बाद आई, 40 किलो वजन है, 20 किलो ये उठा, 20 किलो वो उठा, 20 किलो जवान, 20 किलो बच्चा, उठा सकते हैं बच्चा, तो जिम्मेदारियां भी तो हो जाएंगी ना, बराबर बराबर सब चीज बराबर हो रहा है। तो मसावात और बराबरी ना मुमकिन है हर जगह पर, क्योंकि सलाहियतें अल्लाह ने यकसा नहीं दी हैं सिस्टम को देखते हुए। अब आप कार है, कार का हर पुर्जा बिल्कुल बराबर बराबर हो, जितना बड़ा टायर है उतनी ही बड़ी जो छोटी छोटी छोटे छोटे पुर्जे होते हैं उतने ही बड़े बने, ताकि बराबरी हो जाए तो गाड़ी चलेगी। गाड़ी चलने के लिए जरूरी है कुछ पुर्जे बड़े हों, कुछ पुर्जे छोटे हों, सारे पुर्जे बराबर अगर होंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी। ہاں یہ ضروری ہے کہ ہر پرزے کو اس کی حیثیت کے مطابق ڈیوٹی دی جائے. عورت میں برابر ہے تو برابر کر دیجئے, جو ذمہ داری عورت کی وہی ذمہ داری مرد کی بھی ہو جائے. سر پہنے مرد کہ جو ذمہ داری مردوں کی ہے وہ ذمہ داری عورتیں نہیں نبھا سکتی ہیں. ہر ایک کو اللہ نے الگ الگ صلاحیتوں سے نوازا ہے. عورتوں کے پاس جذبات زیادہ ہیں, عاطفہ محبت کا جذبہ ان کے پاس زیادہ ہے, کیونکہ انہیں بچوں کی پرورش کرنا ہے. بچوں کی پرورش عقل سے نہیں ہوتی ہے, عاطفے سے ہوتی ہے, جذبات سے ہوتی ہے. رات میں جب بچہ روتا ہے پہلے کس کی آنکھ کھلتی ہے, ماں کی یا باپ کی؟ آج کل باپ کھلتی نہیں ہے, کھلوائی جاتی ہے. وہ کھلوائی جاتی ہے, کھلتی نہیں ہے, کھلوائی جاتی ہے. کھلوانا اور ہے, کھل جانا اور ہے. کھلوائی جاتی ہے, خلاف ہے فطرت. فطری طور سے سب سے پہلے عورت کو اللہ نے نرم جذبات عطا کیے ہیں. دو حادثات ہوتے ہیں, مرد بھی دیکھ رہا ہے عورت بھی دیکھ رہا ہے, پہلے آنکھوں میں آنسو کس کے آتے ہیں؟ یہ کمزوری نہیں ہے عورت کی, یہ عورت کی کمزوری نہیں ہے, یہ عورت کے ہاں ایک اضافی چیز ہے, کمی نہیں ہے. اگر کمی ہے تو مردوں کے یہاں کمی ہے. آنکھوں میں اس کے آنسو آ جانا اللہ نے دیا, کیونکہ جو ذمہ داری عورتوں کو اللہ نے دی ہے وہ بہت بڑی ذمہ داری. اسی لیے کہا گیا ہے کہ ماں کے پیروں کے نیچے بہشت ہے, باپ کے دہی. ذمہ داری بڑی ان کو دی گئی ہے. اب آپ کہیں صاحب آج کل تو سب ختم ہو گیا معاملہ, ہمیں آج کل سے بحث نہیں, جو نیچر ہے. غیر فطری کام تو آج کل بہت کچھ ہونے لگا ہے نا, غیر فطری کام تو بہت کچھ ہونے لگا ہے. غیر فطری کاموں کا اللہ نے دہن کو بنایا ہے پانی پینے کا. آپ یہ جو ہے ناک سے پینے لگے, کون منع کرتا ہے؟ انفیکشن مگر ہو کے رہے گا. آپ پیجیے ناک سے پانی, مگر ناک سے پانی پینے کے نتیجے میں انفیکشن ہوگا. خلاف فطرت کام کریں گے سزا مل کے رہے گی. آج سزا بھگت رہا ہے سماج, آج دولتوں کے انبار تو لگے جا رہے ہیں, بینک بیلنس بڑھ رہا ہے, گاڑیوں کا جو ہے ماڈل ایک سے ایک آ رہا ہے, بلڈنگیں اچھی سے اچھی بن رہی ہیں. سکون کل کے مقابلے میں یقیناً کم ہے, سب اس کا اعتراف کرتے ہیں. جتنا سکون کل تھا اتنا سکون آج نہیں ہے, جتنا پیار محبت گھروں میں کل ہوتا تھا اتنا آج نہیں رہ گیا ہے. کیونکہ ذمہ داریاں جو قدرت نے معین کی تھی ان ذمہ داریوں سے, بہرحال جو ہے برابری اور مساوات نہ ہر جگہ فائدے مند ہے نہ ہر جگہ ممکن. اسلام نے اس سے بڑی چیز پیش کی ہے, وہ ہے مواسات. مواسات مساوات ہے, تھوڑا سا املا فرق کر دیجیے. مساوات میں میم سین الف واو تے حروف سب وہی ہیں, یہ ہے مواسات. واو کو وہاں الف کے بجائے میم کے بعد لا دیجیے. مواسات, مساوات, مواسات. مواسات میں کیا ہے؟ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شرکت. ڈیوٹی بانٹ لیا ہم نے گھر کے اندر, میاں بیوی نے ڈیوٹی بانٹ لیا, کچھ بھی کر لیا. چلیے صاحب, چلیے آج کے حساب سے کہ بچہ آپ پالیں گے, کام جو ہے وہ جا کر کے بیوی کریں گے, پیسے وہ کما کے لائیں گے, بچے ہم پال لیں گے. ڈیوٹی بانٹ لیا ہم نے, یا وہ ڈیوٹی جو اسلام نے پہلے سے معین کر رکھی ہے فطرتن. فطرتن معین کے بچوں کی پرورش, بچوں کا ریکھ ریکھ ان کی ذمہ داری ہے. ان کے گھر, ان کے گھر کے سارے اخراجات, ان کی حفاظت, ان کا تحفظ ہماری ذمہ داری. ان کو ہر طرح کی سہولت پہنچانا ہماری ذمہ داری, چاہے اسے لے لیں چاہے اسے لے لیں. ذمہ داری معین ہو گئی, ذمہ داری معین ہو گئی. اب خدا نہ خواستہ جس کے ذمہ جو ذمہ داری ہے, مرد کے ذمہ تھا جا کر کے باہر سے سامان لانا, مرد بیمار پڑ گیا. عورت کے مجھ سے کیا مطلب, مرو چاہو چاہے جیو, تمہارا کام ہے گھر کے باہر کا سارا کام, تمہاری ذمہ داری ہے. جس بار مولا کائنات اور جناب فاطمہ زہرا رحمۃ اللہ علیہا کی شادی ہوئی, شادی کے بعد پیغمبر اسلام نے دونوں کی ذمہ داریاں تقسیم کر دی. البتہ یہ خانوادہ پیغمبر کے تقسیم کرنے کا محتاج نہیں تھا. جتنی ہمدلی, جتنی یکجہتی, دلوں کا اتحاد جتنا اس جوڑے میں ہے, دنیا کے کسی جوڑے میں نہیں تھا. کیونکہ یہ پہلا جوڑا ہے نا جہاں دونوں معصوم ہیں, دونوں شوہر, دونوں معصوم, دونوں وہ جو اللہ کے جو ہے منتخب بندے. ایسا جوڑا تو ہوا ہی نہیں. دیکھیے پیغمبر کہ عمل جو ہوتے تھے وہ امت کو درس دینے کے لیے آنے والی نسلوں کو کہ جب آئندہ زن و شوہر آتے رہیں گے نا قیامت تک تو سیکھیں, دنیا سے نہ سیکھیں پیغمبر سے سیکھیں. کام کو بانٹ دیا, تایا علی تمہاری ذمہ داری ہے گھر سے باہر کا سارا کام تمہارے, ایندھن لانا تمہارے, ایندھن لانا بڑا کام تھا, باس کہیں ایندھن لانا کیا ہوتا ہے, آپ یہاں تو یہ جو ہے بجلی کے چولہے ہیں, گیس کی پائپ لائن ہے, کوئی چیز ہی نہیں ہے, کل ایندھن لانا بڑا کام تھا, جائیے صحرا میں لکڑیاں چنیے, لکڑیاں جنہیں بکتی اکتی بھی نہیں تھی, کچھ لوگ لاتے تھے چن چنا کر کے لا کے بیچ دیتے تھے, وہ خاص وقت میں آئے اور بیچ کے چلے گئے. تو ایندھن فراہم کرنا اس زمانے میں بڑا اہم کام تھا. پانی کیا کہہ رہے ہیں, پانی لانا کون سا کام ہے, 24 گھنٹہ یہاں نل میں پانی آیا کرتا ہے, نہیں اس زمانے میں پانی لانا بڑا کام تھا, ڈھونڈنا پڑتا تھا پانی, پانی کو لاد کے لانا پڑتا تھا, بڑا کام تھا. ایندھن پیغمبر نے نام لیا ان چیزوں کا, پانی لانا تمہارا کام ہے, ایندھن لانا تمہارا کام ہے, گھر کے سامان لانا, تو جتنا کام بھی گھر کے باہر کا ہے تمہارے ذمے, اور گھر کے اندر کا سارا کام فاطمہ کے ذمے. کام تقسیم ہو گیا, بٹ گیا کام نا. اب مواصلات دیکھیے, امیر المومنین جنگ کے لیے گئے ہیں, اب کون لائے گا پانی, اب کون لائے گا لکڑی, کون ہے؟ فاطمہ کہے ہم سے کیا مطلب, علی کی ذمہ داری ہے نہ جائے جنگ پہ, اپنی ڈیوٹی پوری کریں, یہ تو کرنا ہے نا ان کو. روایتوں میں ملتا ہے کہ میں معصومہ جاتی تھی سارا کام کرتی تھی, حتی روایت کے جملے ہیں کہ معصومہ نے اتنا پانی بھرا, مشک اٹھاتی تھی نا, کہ مشک کے تسمے کا نشان پڑ گیا تھا بدن پر. اور جب مولا کائنات گھر میں ہوتے تھے, اب یہ نہیں کہ جی آٹا گوندھنا تو فاطمہ کا کام ہے, چولا پھونکنا تو فاطمہ کا کام ہے, بچوں کو کھلانا تو فاطمہ کا کام ہے, میں کیوں کروں, ہوتا ہمارے یہاں بعد آفس میں آیا آگے لیٹ گئے, اور بچہ بیمار تھا گھر میں کام نہیں ہو پایا ہے, یا مہمان آ گئے تھے, کچھ مشکل ہے, میں یہاں کی بات نہیں کر رہا, یہاں سب لٹ گیا ہے نا, جو عام طور سے جہاں سے ہم لوگ آئے ہیں, کم سے کم آپ نے بچپن میں جو کچھ دیکھا ہوگا وہ تو تھا نا, ہوتا تھا بعض گھروں میں, وہ بیٹھے اخبار پڑھ رہے ہیں, بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہیں, گپے لڑا رہے ہیں, ارے بھائی اتنا بچ گیا کھانا ابھی تک نہیں آیا. مواصلات اٹھیے جائیے کچن کے اندر. مواصلات کا مانا ہے کہ وہ اگر مشغول ہیں کام میں اور آپ بیکار بیٹھے ہیں تو جا کے ان کا ہاتھ بٹائیے. ہم پر اللہ نے خمس واجب کیا تھا, زکات واجب دے دیا ہم نے, اب جو پیسہ ہے وہ ہمارا, پڑوس میں ہمارے بھوکا ہے کوئی, فقر ہم سے کیا مطلب. مواصلات کہتا ہے نا, یہ کیسے ہو سکتا ہے, آپ کھانا کھا کے سو رہے ہیں وہ جو ہے بھوکا رہے, جی میں اپنا خمس دے چکا ہوں, اس سے کیا ہوا, میں زکات دے چکا ہوں, آپ زکات دے دے خمس دے دے سب کچھ دینے کے باوجود اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سماج کے اندر ابھی مشکلیں باقی رہ گئی ہیں اور ہے آپ کے پاس, تو آپ پر واجب ہے, نہ کیا تو گنہگار ہیں. من باتا شبانن وجارہ جائے فلیس بمسلم, پیغمبر فرماتے ہیں جو شخص پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو رہے اس عالم میں اس کا پڑوسی بھوکا ہے وہ مسلمان نہیں ہے, خوش دے رہے ہیں زکات بھی مسلمان نہیں ہے, مواصلات نہیں کیا. مساوات یہ اور ہے, اور جو مواصلات ہے اس کے دکھ درد میں شامل ہونا, برابری نہیں ہے, برابر میں دو روٹی ہمیں بھی مل گئی, دو آپ کو مل گئی, آپ کا پیٹ دو میں نہیں بھرا ہے, تب ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اپنی دو میں سے ایک آپ کے حوالے, اور اس سے بڑی چیز ایثار ہے, اس سے بڑھ کے مواصلات تو یہ کہ آدھا ہم کھائیں گے آدھا آپ کو کھلا دیں گے, بھائی آپ کے گھر میں کھانا نہیں ہے یا ہمارے گھر میں کھانے, آپ کے پاس ایک روٹی ہے, آپ کا پیٹ ایک روٹی میں بھرے گا, آپ نے کہا اچھا آدھی میں لے لوں گا, آدھی آپ کو, آدھا آپ بھوکے رہیں گے آدھا میں بھوکا رہوں گا, ایسا نہیں کہ میرا پیٹ بھر گیا اور آپ پورے بھوکے, اور ایثار یہ ہے بھائی پوری روٹی آپ لے لیجیے, ایثار واجب نہیں ہے, مواصلات واجب ہے, ایثار واجب نہیں ہے, ایثار آلہ ظرفی ہے, وہ تو ائمہ اہل بیت تھے, یکثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, وہ اپنے اوپر ایثار کرتے ہیں, ہاں انہیں ضرورت خود کو ہے, افطار کرنے بیٹھے دن بھر کے بھوکے ہیں, ایک ہی روٹی ہے سامنے, سائل آ جائے بسم اللہ, یہ نہیں کہ آدھی تم کھاؤ آدھی ہم کھائیں گے, یہ تو نہیں نہ ہوا تھا نا, پورے تو دے دیا تھا, پھر دوسرے دن پھرا ٹپکا, دوسرے دن پھرا ٹپکا, کل اتفاق تو نہیں دے دیا تھا بھولے سے, اب تو آج بھوک کا اور غلبہ ہے نا, اب پھر دے دیا, تیسرے دن پھر آ گیا, پھر دے دیا, یہ حضرت ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے, یہ سارا ایک بہت بڑا مقام ہے, بہت بڑا مقام ہے. تو بہرحال مواسات ایک اہم چیز ہے. انما فرض اللہ الصیام لیستوی به الغنی والفقیر, اللہ نے روزہ اس لیے واجب کیا ہے تاکہ فقیر اور غریب میں شباہت پیدا ہو جائے, ایک طرح کی برابری, مکمل برابری نہیں, بھوک کا اسے بھی تو احساس ہو جائے کہ بھوک کہتے کسے ہیں. مواسات کب کرے گا؟ جب پتا تو چلے کہ بھوک کسے کہتے ہیں. ہمیں کیا پتا, یہ بیٹھے ہیں یہاں پر, یہ جو ہے زہا صاحب, میں کہہ رہا ہوں مجھے بڑی بھوک لگی ہے. کہتے بھوک کیا ہوتی ہے؟ بھوک کے انوار کسی اور سیارے سے آئے, ان کو پتا ہی نہیں بھوک کیا ہے. کیوں ان کو پتا نہیں بھوک کا؟ ان الغنی لم یکن لیجد مسل جوع فیرحم الفقیر, انہیں بھوک کا مزہ اس لیے نہیں معلوم ہے کہ لئن الغنی کل ما را ادا شیئا قدر علی, ان کی ٹیمیز پر ہمیشہ پھل سجا رہتا ہے. ادھر سے آئے سیب اٹھایا کھایا, ادھر سے آئے سنترا کھا لیا, ادھر سے آئے مالٹا اٹھا لیا, ادھر سے آئے کیلا کھایا, ادھر سے آئے, ان کو بھوک لگتی ہی نہیں ہے. یہ تو بھوک لگے تھے پہلے ہی کھا لیتے ہیں, انہیں تو پتا ہی نہیں. اب بےچارے ہم چلا رہے ہیں زہا صاحب بھوک لگی ہے, زہا صاحب کہتے مولانا تو ہوا کیا, یہ کون سی زبان میں بات کر رہے ہیں؟ اب جا کے کسی پوچھ رہے ہیں یار یہ بھوک لگی, بھوک کیا چیز ہوتی ہے, انہیں بھوک کا احساس ہی نہیں ہے. اللہ نے روزہ فرض کیا تاکہ پتا چلے کہ بھوک کسے ہے. اب نہیں, اب سیب رکھا ہے کھا نہیں رہے, سنترا رکھا ہے کھا نہیں رہے, فریج میں ایک مال بھرا ہے کھا نہیں رہے ہیں. اب دیکھا نہیں کچھ ہو رہا ہے, یہ تو کمزوری آنے لگی, ارے تو آنکھوں کے آگے یہ جو ہے وہ سیاہی چھانے لگی. ان کا اسی کا نام بھوک. اچھا اسی کو بھوک کہتے ہیں؟ اچھا تو مولانا اس دن اتنا یہ بیچارے یہ جو ہے بلبلا رہتے, بھوک لگی وہ یہ چیز تھی. ارے مجھے پہلے پتا ہوتا میں تو فوراً پیش کر دیتا ان کے آگے, میں کیا جانوں کہ یہ بھوک ہے. تو اللہ نے روزے کو فرض کیا ہے تاکہ امیر کو بھی بھوک کا پتا چل جائے کہ بھوک کسے کہتے ہیں, ورنہ صرف غریب ہی جانتا ہے کہ بھوک کسے کہتے ہیں, امیر کو پتا نہ چلتا. جب وہ جان جائے گا کہ بھوک کسے کہتے ہیں, اَن يُذِيقَ الْغَنِيُّ مَسَّ الْجُوعِ وَالْأَلَمِ, جب اسے بھوک کی تکلیف کا اندازہ ہو جائے گا, لِيَرُقَّ عَلَى الضَّعِيفِ. زہا صاحب اچھے آدمی تھے, مومن آدمی تھے, رحم دل بھی تھے, مگر پتا ہی نہیں تھا کہ بھوک کیا ہے. اب جب انہیں پتا چل گیا بھوک کیا, کسی نے بھی کہا بھوک, فوراً لا کے کھانا اس کے آگے پیش کر دیا, جیب میں ہاتھ ڈالا, فوراً پیسہ اس کے سامنے لا کر کے پیش کر دیا. فیرحم الجائع, اب انہیں بھوکے پر رحم آئے گا. تو اللہ نے روزے کو اس لیے واجب کیا ہے تاکہ مواسات اور امداد باہمی کا جذبہ پروان چڑھ سکے. گناہ جرائم اکثر جو ہوتے ہیں ان کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسان خود پرستی کا شکار ہے, ہر چیز اپنے لیے جب انسان سوچتا ہے تو کرائم بھی وہی ہوتا ہے, جرم بھی وہی ہوتا ہے. پل بن رہا ہے انجینئر, یہ جو ہے رشوت دے کر کے, جتنا سیمنٹ لگنا چاہیے اتنا سیمنٹ نہیں لگ رہا ہے, جتنا اسٹیل لگنا چاہیے اتنا اسٹیل نہیں لگ رہا ہے. کیوں؟ اسے اپنی جیب بھرنا ہے. لیکن اگر اسے دوسروں کا بھی خیال ہوتا تو کبھی یہ نہ کرتا. جب اسے یاد آئے گا اس پر گاڑیاں چلیں گی اور پل ٹوٹے گا, پل ٹوٹتے رہتے ہیں نا, کراچی کا پل ٹوٹا تھا کچھ ایک سال پہلے, کیا قیامت آئی تھی. یہاں بھی پل ٹوٹ جاتے ہیں, پل ٹوٹنے کی وجہ کیا ہے؟ یا تو انہوں نے صحیح حساب کتاب نہیں لگایا تھا, یا صحیح حساب تھا مگر اس کے اندر یہ جو ہے رشوت خوری ہوئی تھی. رشوت خور اسی وقت رشوت کھاتا ہے جب خود پرستی کا شکار ہوتا ہے. جب نو دوستی کا جذبہ ہوگا, ہمدردی کا جذبہ ہوگا, یہ جو ہے مواسات کا جذبہ ہوگا, وہ کبھی رشوت نہیں لے گا. تو بہت سارے جرائم کی جڑوں کو خشک کر دیتا ہے روزہ. خدا بند عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق دے اس روزے کی جو ہمارے اندر جو ہے مواسات کے جذبے کو پروان چڑھائے. ہمارے کا واسطہ ہے محمد والے محمد کا, ہمیں اسلامی تعلیمات کو سمجھ کے عمل کرنے کے توفیق کرا. جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عنایت فرما, خاص طور پہ ہمارے جناب زاہد صاحب کو جلد از جلد صحت کاملہ دے, پہلے ہی کی طرح سے بغیر کسی سہارے کے چل پھر سکے. واسطہ ہے محمد والے محمد کا, جو بھی اولاد ہے انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما. واسطہ ہے محمد والے محمد کا کہ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من عوانه وانصاره. خاص ایک سورہ فاتحہ کی ان تمام جو ہے مرحومین کے لیے جن کے اقربا کی طرف سے, اعزاء کی طرف سے آج افطار کا اہتمام کیا گیا.